السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طہارت کی اہمیت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے طہارت کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اہمیت اور فضیلت میں فرق کو آپ سمجھ جائیں. فضیلت وہ ہوتی ہے جس میں ایکسٹرا اجر دیا جاتا ہے، جس میں ایکسٹرا اجر کی بات ہوتی ہے، اور اہمیت اسے کہیں گے کہ اس کے بغیر آگے کا جو کام آپ کرنے والے ہیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو آج ہم طہارت کی اہمیت کو ہی دیکھیں گے. اہمیت و طہارہ، اگر آپ پیج نمبر دیکھنا چاہیں تو پیج نمبر 23 ہے جو میرے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس میں چینج بھی ہو. طہارت کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہندوستان کے قوانین کے مطابق اگر جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کو پی ایم ٹی میں پہلے داخلہ لینا ہوتا ہے، اس کا ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے جو کہ ایک پری میڈیکل ٹیسٹ ہے کہ آپ اگر میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ انٹرنس ایگزام دینا ہوگا، اور اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یعنی آپ نے اس کو پاس کر لیا تو تبھی آپ کا میڈیکل میں داخلہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ اس امتحان کو پاس نہیں کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، آگے کے سٹیپ آپ پورے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے وہ پہلا والا ایگزام پاس نہیں کیا. تو آپ نے دیکھا کہ پی ایم ٹی کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ اگر آپ پی ایم ٹی کا ایگزام دیں گے تبھی آپ آگے ڈاکٹر بن سکیں گے اور میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پی ای ٹی دینا ہوگا، پری انجینئرنگ ٹیسٹ، اگر آپ وہ دے دیتے ہیں تب آپ کا انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے گا. یا اس کو آپ ایک اور مثال سے اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ کو آگے کی تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہر کوئی تعلیم کی اہمیت کو جانتا ہے، ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ آج کی دنیا میں آپ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ کو میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں یا کہیں اور داخلہ لینا ہے، آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں، آگے جرنلزم میں جانا چاہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کو کیا چیزیں درکار ہوں گی، آپ کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے تب کہیں جا کر آپ کا اگلی کلاس میں، اگلے اس میں یونیورسٹی میں داخلہ ہوگا، مین چیز کیا ہے آپ کے لیے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی، آپ کا 12ویں کا سرٹیفکیٹ ہے نا، 12th کلاس کا سرٹیفکیٹ چاہیے جو جونیئر کالج میں سیکنڈ ایئر ہے سمجھیں. تو 12ویں کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس آپ کی 12ویں کی مارک لسٹ ہونی چاہیے، آپ نے بورڈ ایگزام کلیئر کیے ہونے چاہیے تبھی آپ کا آگے کی کالج میں داخلہ ہوگا. تو یہ اہمیت ہے، آپ دیکھیں آپ کے اگلے داخلے کے لیے اس 12ویں کے سرٹیفکیٹ کی. تو بس یہی اہمیت ہے طہارت کی کہ طہارت کے بغیر نماز کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. آپ جو عبادات کرتے ہیں اور جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں تو وہ عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہی دراصل طہارت پر ڈیپینڈ ہے. اگر آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں آپ، یا آپ روزہ رکھتے ہیں، یا آپ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ پاک نہیں ہیں، آپ طاہر نہیں ہیں، طہارت آپ نے حاصل نہیں کی ہے، تو آپ کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو یہ طہارت کی اہمیت ہے. تو اہمیت آپ دیکھیں کیا ہوئی کہ اہمیت یہ ہے کہ آپ اس کے بغیر آگے کا داخلہ آپ کا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی ہے آگے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے. اب آپ تصور کریں ذرا کہ اتنا اہم ٹاپک، ہمارے دین کا کتنا اہم حصہ، اور اسی سے ہم اگر لا تعلق رہیں یا لاپرواہی برتیں تو کوئی ہماری نادانی پر کتنا بھی افسوس کرے تو کم ہے. اور ہم اسی کی پرواہ نہیں کرتے، اسی کو اہمیت نہیں دیتے جس پر ہماری تمام عبادات کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے، ایک تو نیت اور دوسرا طہارت۔ تو طہارت ہوگی تو ہی نماز ہوگی۔ آپ کو معلوم نہ کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوا حیض سے یا جنابت سے تو آپ کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر یہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور رضی اللہ عنہما یہاں پر آیا ہے۔ تو عنہما اس لیے آیا ہے کہ ان کے والد عمر اور ان یہ بیٹے عبداللہ، ان کا اصل نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عمر، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو دو لوگوں کا جب مل جاتا ہے نام، یا دو چیزیں جب بن جاتی ہیں، تو عربی زبان میں تسمیہ کا بھی صیغہ ہوتا ہے، ایک گرامر کا بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ تسمیہ کا صیغہ ہے کہ انہو ایک صحابی کے لیے آتا ہے، اور انہما دو صحابی کے لیے، اور انہم بہت سارے صحابہ کے لیے آتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کی ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی نا کہ دو کتابیں احادیث کی بہت زیادہ مشہور ہیں، بخاری اور مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خاص اتنا فضل اور کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا، کیونکہ ان لوگوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے محفوظ کیا، اور صرف احادیث کو محفوظ نہیں کیا بلکہ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے صحیح احادیث کو محفوظ کیا۔ تو یہ جو دو بکس ہیں، بخاری اور مسلم، ان دونوں کی اگر کوئی روایتیں ہیں تو سمجھے آنکھیں بند کر کے آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، جن کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے، جس پر دو لوگ متفق ہوں، دو محدثین، ایک امام بخاری ایک امام مسلم۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیثیں متفقن علیہ کہلاتی ہیں، اور مسلم یہ بھی ایک بہت ہی اوتھینٹک حدیث کی کتاب ہے۔ تو مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جب نماز قبول نہیں ہوتی تو اگر دیکھا جائے تو آج آپ کے ہر ہمارے میرے پاس کیا چیز ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کچھ نیکیوں کا سرمایہ ہے تو بظاہر تو ہم کو اپنی کوئی نیکیاں نظر نہیں آتی، صرف ایک یہی بات نظر آتی ہے کہ ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اب اللہ نہ کرے کہ اگر طہارت ہمیں نہیں معلوم ہے، طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، طہارت کے اصول اور قوانین اگر ہمیں نہیں معلوم، تو پھر آپ بتائیں کہ جو نماز پر ہمیں بھروسہ ہے، جس پر آج ہم اپنے آپ کو ڈپینڈ کیے ہوئے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ نماز تو ہے کم از کم، اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو۔ تو اگر طہارت نہیں ہوگی تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے طہارت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ طہارت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگلی روایت میں فرمایا گیا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاۃ طہور و تحریمہ تکبیر و تحلیلہ تسلیم، رواہ ابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے، یعنی نماز کو ختم کرنا، اختتام نماز کا ختم ہونا، سلام پھیرنا ہے، یعنی کس سے پتہ چلے گا کہ نماز شروع ہوئی؟ تو تکبیر سے پتہ چلے گا۔ اور کس سے پتہ چلے گا کہ نماز ختم ہوئی؟ سلام پھیرنے سے پتہ چلے گا۔ اور کنجی کیوں کہا گیا؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ پاکیزہ رہنا، طہارت حاصل کرنا نماز کی کنجی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ لاک اگر اسے لگا ہے تو لاک کیسے کھلے گا دروازے کا؟ ویسے ہی کھل جائے گا لاک. آپ جیسے وہ کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ کھل جا سم سم, تو کیا کھل جا سم سم کہنے سے دروازے کا لاک کھل جاتا ہے؟ نہیں کھلتا نا. تو اسی طرح سے کنجی کے بغیر دروازہ لاک نہیں کھل سکتا. تو اسی طرح سے نماز کی جو شروعات ہوگی اس کے قبول ہونے کی جو شرط ہے, پہلی شرط وہ کیا ہے؟ طہارت. اگر طہارت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے نماز کو اوپن ہی نہیں کیا, کھولا ہی نہیں, آپ اندر داخل ہی نہیں ہوئے نماز کے. اور اگر آپ نے طہارت حاصل کی ہوئی اور پھر نماز کے لیے آپ شروعات کر رہے ہیں نماز کی, تو سمجھے الحمدللہ آپ داخل ہو گئے نماز میں. تو نماز کے لیے طہارت کو اس کی کنجی قرار دیا گیا ہے, اس کی چابی, جس کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا, چابی کے بغیر لاک نہیں کھل سکتا. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال, اب یہاں پر بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما آیا ہے. کیوں آیا یہاں پر عنہما؟ یہ صحابی کون تھے ابن عباس؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. چونکہ آپ کے چچا نے بھی اسلام قبول کیا, وہ بھی مسلمان تھے, اور ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی مسلمان تھے, تو اس لیے ان دونوں کے لیے پھر انہما کا لفظ آیا ہے, والد اور بیٹے دونوں کے لیے. تو ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آمت عذاب القبر فی البول فاستنزہ من البول. رواہ البزار والتبرانی والحاکم والدارقطنی. صحیح حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے, لہٰذا اس سے احتیاط کرو. اب کتنی اہم بات بتائی گئی یہاں پر آپ دیکھیں. اور کیوں ہمارے یہاں پر پاکیزہ رہنے کو؟ اس لیے کہ طہارت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے آپ نے غفلت برتی تو اس سے عذاب قبر ہوتا ہے. اسی لیے طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور اگر آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے گھر کے افراد, ہمارے بچے یا ہمارے رشتہ دار, ہمارے ملنے جلنے والے, وہ لوگ اس بات سے لا علم ہیں, ناواقف ہیں, ان کو علم نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم میں سے کوئی برداشت کر سکتے کہ ہمارے اپنے پیاروں کو خدا نخواستہ قبر میں عذاب ہو؟ اور سب سے زیادہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے نام پر, قبر کے عذاب کے نام پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے. وہ موت سے یا کسی اور چیز سے اتنا نہیں گھبراتے تھے جتنا وہ قبر سے گھبراتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ قبر کے بارے میں اتنے کانشیس کیوں رہتے ہیں, کیوں اتنا آپ اس کے لیے روتے ہیں, تو کہنے لگے کہ قبر پہلی منزل ہے, پہلے وہیں جانا ہے انسان کو. تو اب تصور کریں کہ کوئی زیادہ بڑی چیزوں پر نہیں, کس بنا پر قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ صرف پیشاب کے معاملوں میں یا اس کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے میں غفلت برتنا. اور کتنا ہمارے یہاں تو یہ بات عام ہے, اور نئی جنریشن تو اس بارے میں بالکل ہی غافل ہے. پہلے تو بھی الحمدللہ ہمارے یہاں بچپن میں یہ چیزیں سکھا دی جاتی تھیں, اب تو کوئی سکھانے والا بھی نہیں ہے, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے. اسکولس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. آج کل جو ویسٹرن کموڈ سسٹم ہے, اب بچے جاتے ہیں وہاں پر پیشاب کرتے ہیں اور اوپر کا جو بیٹھنے کا حصہ ہوتا ہے اس پر پیشاب کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں. اب دوسرا کوئی شخص آتا ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص وہ پہلے طہارت والا تھا لیکن وہ پیشاب کے چھینٹے لگنے سے اس کی طہارت ختم ہو گئی. تو آپ نے دوسروں کو بھی جو طہارت والے تھے ان کو آپ نے ان کی طہارت ختم کروا دی. تو یہ بچوں کو ہمیں خاص طور سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, بڑوں کو بھی, بچوں کو بھی, کہ جو پبلک پلیسز ہیں اس کو اس طرح سے خراب نہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ پبلک پلیس ہے, ہم اس کو جیسا چاہیں استعمال کر کے یہاں سے چلے جائیں. نہیں, جس طرح ہم اپنے گھر میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں, کموڈ کو صاف رکھتے ہیں, بچوں کو بچپن سے بتایا جائے کہ پیشاب کرنے کا طریقہ کیسے ہے, کیسے صفائی ہوگی, کس طرح سے تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکتے, اور بچپن سے اگر ہم ان کو یہ تعلیم عام کر دیں اور یہ حدیثیں پڑھ کر سنائیں کہ اگر تم پیشاب کے چھینٹوں سے غفلت برتو گے تو خدا نخواستہ یہ اور یہ عذاب ہو سکتا ہے, آپ دیکھیں کہ بچے خود بخود سیکھ لیں گے. ایک دفعہ بتانے کی دیر ہے, بچے الحمدللہ بات سمجھ جاتے ہیں, لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات بتائیں. تو زیادہ بڑی بات پر آپ دیکھیں نہیں ہے, چھوٹی سی بات پر, کہ صرف پیشاب کے چھینٹوں سے غفلت برتنے پر عذاب قبر ہو جائے گا یا ہوتا ہے. تو کتنا ضروری ہے ہمیں طہارت کا خیال رکھنا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. نئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ حال ہے کہ وہاں پر بہترین فلش سسٹم ہے، سینسر لگے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں سے ہٹتے ہیں ویسے ہی آٹومیٹیکلی فلش ہو جائے گا، لیکن انسانوں کی صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں. وہاں پر واش روم میں کہیں پانی نہیں ہے، صرف ٹشوز رکھے ہوئے ہیں. جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ پانی سے صفائی حاصل کی جائے. قبا والوں کی تعریف کیوں کی گئی تھی آپ کو معلوم ہوگا نا، کہ وہ پانی سے طہارت حاصل کرتے تھے. تو یہاں پر یہ بات ہم خود سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں اور بتائیں کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے. پانی کے مسائل، پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. پانی کی یہ تعریف آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو چاہے تو آپ لکھ کر یاد کر لیں یا آپ زبانی یاد کر لیں کہ پانی کی کوالٹی کیا ہے یا پانی کی خاصیت کیا ہے، کہ وہ خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا ہے. پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن تودعونا به اتشنا افتودعوا بماء البحر؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته رواه احمد و ابو داؤد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور مچھلی حلال ہے. اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے. اب یہاں پر پانی کی خصوصیت بتائی گئی. بتانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حدیث کو، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، سأل رجل، ایک آدمی سوال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان نرکب البحر، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، ونحمل معنا القلیل، ہمارے پاس پانی کم ہوتا ہے، من الماء، تو پانی میں سے، فإن تودعونا به اتشنا افتودعوا بماء البحر، تو اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، کہ پانی جو اس میں کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور اس میں کا مرا ہوا جانور حلال ہے، یعنی مچھلی. اب آپ دیکھیں کہ ہم کیوں مچھلی کھاتے ہیں، وہ اس حدیث کی وجہ سے کھاتے ہیں، ورنہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مچھلی آپ کے لیے حلال ہے. ہاں، سمندر کی غذا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم سمندر سے تازہ گوشت نکالتے ہو، لیکن آپ دیکھیں حدیث کتنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں تعارف میں بات کی تھی کہ دو گروہ کو ہم نے جواب اس میں دیا تھا، کہ ایک تو گروہ وہ ہے جو حدیث کا ہی انکار کر دیتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو حدیث کو لینا ہی نہیں چاہتا، مطلب وہ پرانے زمانے کی باتیں سمجھتا ہے اس کو، حدیث کو. تو حدیث کے بغیر تو ہم زندگی میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اگر حدیث کو ہٹا دیا جائے تو دین بالکل ہمارے لیے نابلد ہو جائے، سمجھ میں نہ آنے والا ہو جائے. دین کی بنیاد، دین کی باتیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کہ آپ نے اس کو ایکسپلین کر کے بتایا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس، تاکہ تم لوگوں تک اسے کھول کر بیان کر دو. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ سمندر کا جانور ہمارے لیے حلال ہے، یعنی مچھلی، حالانکہ وہ مردار ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے. پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ، ذائقہ مطلب ٹیسٹ، پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پاک ہی رہتا ہے. ان ام ہانی رضی اللہ عنہ قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا و میمونہ رضی اللہ عنہ فی قصعتی فیہا اثر العجین رواہ النسائی. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا پانی میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا، یہ نسائی کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی اپنا رنگ یا ذائقہ بدل دے، کیونکہ آٹے کی وجہ سے پانی کا رنگ گدلا گدلا سا ہو گیا ہوگا، ہے نا، اور چونکہ وہ کھانے کی چیز تھی آٹا تھا، اس کا ٹیسٹ بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدل گیا، تو اگر وہ اپنا ذائقہ بھی بدل دے اور رنگ بھی بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کیسے کیسے لوگوں کو باتیں بتا دی گئیں کہ اتنا زیادہ احتیاط برتنے، اتنا زیادہ احتیاط کہ پانی اگر اس کا ذرا سا رنگ بدلا ہوا ہے تو وہ پانی سے وضو نہیں کریں گے، وہ پانی کو پاک نہیں سمجھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اور ہر جگہ پانی کی سہولت تھوڑی دستیاب ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر مختلف معاملات ہوتے ہیں یا مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ ہم آخر میں ایک ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے پانی کے بارے میں، لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اگر پانی میں جب تک نجاست نہ گری ہو، نجاست، ٹھیک ہے، اور نجاست کس کو کہتے ہیں؟ جو پیشاب پخانہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو نجاست کہا جاتا ہے، یا پھر حالت جنابت میں منی وغیرہ جو خارج ہوتا ہے تو اس کو نجاست کہتے ہیں۔ تو جب تک پانی میں یہ چیزیں نہ گری ہوں تب تک وہ پانی پاک ہے، اگر چاہے وہ اپنا رنگ یا ذائقہ دونوں ہی بدل دے تب بھی وہ پاک ہی رہے گا، جب تک اس میں ایسی کوئی غلاظت نہ گر گئی ہو۔ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، یعنی جس برتن میں بلی منہ ڈال دے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں ہی ملتی ہے۔ آگے کی دونوں احادیث ہم دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو۔ میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کنت اتودع انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد قد اصابت منہ الحرۃ قبل ذلک، رواہ ابن ماجہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پی چکی ہوتی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب سمجھ میں آئی آپ کے بات کہ کیوں پورے پہلے وہ مسئلہ بتایا گیا، اسی حدیث کے تحت وہ مسئلہ بتایا گیا، پھر ایک بات اور بتائی گئی کہ ایک ہی برتن کے پانی سے دو لوگ وضو کر سکتے ہیں، چاہے وہ شوہر اور بیوی ہی کیوں نہ ہوں، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پی چکی ہوتی۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی برتن سے مطلب ایک ہی وقت میں، ایک ہی برتن میں پانی تھا، اللہ کے رسول نے بھی اسی وقت اس سے وضو کیا، اور بازو میں بیٹھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی سے وضو کیا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی برتن جس میں پانی تھا اسی سے پہلے اللہ کے رسول نے وضو کر لیا، اور وہ بچے ہوئے پانی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا ہو اور آپ کے ہاتھ ڈالنے کے باوجود بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوا، بلکہ اسی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر لیا، جبکہ بلی نے بھی اس میں منہ ڈال چکی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ہی برتن میں رکھا ہوا پانی تھا جس میں سے اللہ کے رسول نے وضو کر لیا، اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم الطوافات، رواہ ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ صحیح، جب کوئی حدیث کے آگے صحیح لکھا ہونا تو وہ حدیث اوتھینٹک ہوتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دونوں احادیث سے کیا پتہ چلا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، بلی کسی برتن میں اگر منہ ڈال دے تو ایون وہ پانی بھی پاک رہتا ہے، آپ اسے وضو کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہمارے یہاں یہ بات بتا دی جائے تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے، ہے نا، ہوگا یا نہیں؟ ہمارے یہاں پر تو وضو کے پانی کو اتنا ڈھانک کر اور اتنا احتیاط سے رکھا جاتا ہے، اوپر اٹھا کر رکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا۔ جتنا پینے کا پانی بھی ہم جس کے لیے اتنی احتیاط نہیں کرتے ہوں گے اتنا وضو کے پانی کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے ویسے پانی کو تو ہم بالکل پھینک دیتے ہیں، بکیٹ کی بکیٹ اٹھا کر ہم نے پھینک دی کہ اس میں بچوں نے ہاتھ ڈالا تھا لہٰذا یہ پانی ناپاک ہے، اسے وضو مت کرو۔ کوئی شخص جاتے وضو کرنے کے لیے واش روم کے پاس پانی وہاں رکھا ہوتا ہے، ارے 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 اسے وضو مت کرو، پانی گندا ہے۔ لو بھی پانی گندا کیسے ہو گیا، یا کوئی اس میں نجاست گری ہے؟ لیکن نہیں، ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ بنا دیا گیا، ہر دین کو اتنا مشکل بنا دیے ہیں کہ عام لوگ تو بیچارے اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں اتنا مشکل بنا دیا دین کو، کیوں اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا، اسی کی وجہ سے تو آج لوگ بھاگتے ہیں پیچھے. اب بعض جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر آٹا دس دس دن نل نہیں آتا. آپ مجھے بتائیے کہاں سے ایسا پانی رکھیں گے پاک صاف؟ پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو وضو کے لیے ایسا پانی کہاں سے لائیں گے؟ تو اگر چھوٹے موٹے اگر ہاتھ ڈالا ہوا ہے پانی میں، کچھ دھونے کی چھینٹے اڑے ہیں، کوئی غلط گندے پانی کے نہیں چھینٹے اڑے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ پانی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. اگر پانی کھلا رہ گیا ہے، ایون جو پانی کھلا رہ جاتا ہے، بکیٹ میں آپ نے پانی بھر کے رکھا، اگر آپ نے اس کو ڈھک کر نہیں ڈھانکا تھا اس پر، تو کہتے کہ نہیں وہ پانی تو بالکل ہی خراب ہے، اس سے تو وضو کر ہی نہیں سکتے آپ. یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا ہم اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھ گئے ہیں صفائی میں اور پاکیزگی میں؟ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول بتانا بھول گئے ہم کو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دین آسان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ دو. اتنی آسانی ہے ہمارے دین میں، تو اتنی آسانی کر دی گئی کہ لوگ نماز سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن ہم نے نماز سے پیچھے بھلائی کر دیا لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں ہمیں طہارت نہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے بندوں، پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے تو طہارت سے رہنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم کہیں ہو تو پانی نہیں ہے تو تم مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کر لو، اس سے بھی پاک ہو جاؤ گے، لیکن طہارت کو برقرار رکھو. آگے دیکھیے، استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے. دیکھا آپ، جو ہم نے پہلے بات کی تھی وہی بات آئی ہے کہ پانی آپ نے استعمال کیا، وہ پانی میں آپ نے ہو سکتا ہے کچھ ایک جگ ڈبایا ہو، کوئی مگ ڈبایا ہو، آپ نے اس میں ہاتھ بھی ڈالا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں نجاست نہیں گری ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپ ادھر سائڈ میں وضو کر رہے تھے اور وضو کرنے کے دوران آپ اس میں چھینٹے اڑ گئے، تو کوئی بات نہیں، وہ پانی پاک ہے اگر جب تک اس میں نجاست نہ پڑی ہو. کیوں کہی گئی یہ بات؟ اب دیکھیے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مرید لا عاقل فتودع وصب علی من ودوئه فعقلت رواہ البخاری. یہ جابر بن عبداللہ، یہ بھی بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں، نوجوان صحابی تھے جب سے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کرتے تھے. بہت ساری احادیث انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کی ہیں. کثرت الروایات والے صحابی ان کو کہا جاتا ہے، جو چند صحابہ ہے جنہوں نے بہت ساری احادیث روایت کی ہیں، ان میں ایک ان کا بھی نام آتا ہے. ان کا واقعہ بہت اچھا ہے، اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ صحابی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. اب یہ بھی دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ذمہ داریاں تھیں. آپ ایک نبی تھے، ایک والد تھے، ایک شوہر تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے، لیڈر تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ایک صحابی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں. اور ہم تو جب دین کا کام کرنے لگتے ہیں، سب سے پہلی جو ضرب پڑتی ہے اور سب سے پہلے جو ہم پیچھے ہٹتے ہیں، وہ حقوق العباد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آرام سے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ سے ہمیں فرصت نہیں ہے، لہٰذا یہ سارے کام تو ہم سے ہو نہیں سکتے، بیمار پرسی وغیرہ. لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں بھی ایسی برکت دے جیسے اللہ کے رسول کے وقت میں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، اللہ کے رسول میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا تو مجھے ہوش آ گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی جس پانی سے آپ نے وضو کیا تھا، کیونکہ وہ استعمال شدہ پانی تھا نا، اب وہی پانی سے، اس میں سے جو پانی بچ گیا وہ آپ نے ان کے اوپر ڈال دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبالا فی الماء راکد رواہ مسلم. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہوا پانی ہے، جیسے پونڈس وغیرہ ہوتی ہیں نا، جھیل ہے، تالاب ہے، جس میں پانی بہتا نہیں رہتا ہے، ایک جگہ جمع رہتا ہے، تو ایسے پانی میں اگر کوئی پیشاب کر دیتا ہے تو وہ پانی پھر ناپاک ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آگے فقہی مسئلے پھر بہت زیادہ آئیں گے، کہ اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا پانی ہے جس میں اگر نجاست پڑی ہو تو وہ پاک رہتا ہے، اگر اتنا زیادہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ اگر مختلف علماء نے، مختلف جو ہمارے فقہ اور امام گزرے ہیں، اگر انہوں نے مختلف فتوے دیے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے جگہ اپنے اپنے ماحول کو سامنے رکھ کر فتوے دیے ہیں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا فتویٰ غلط ہے اور ان کا صحیح ہے، نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ لو بھائی بھلا دین میں اختلاف کیسا، تو یہ دین میں اختلاف نہیں ہے، دیکھیں یہ فقہ ہے۔ یہ اگر امام مالک نے مدینہ میں پانی کی کمی تھی، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ مدینہ میں پانی کی کتنی کمی تھی، یہ بات بھی آپ نے پڑھی ہوگی سیرت میں کہ اتنی پانی کی قلت تھی، ایک یہودی تھا جو ایک کنویں پر اس کا قبضہ تھا، یعنی اس کا مالک تھا وہ، اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کنواں خرید لیا ایک دن کے لیے، ایک دن سارے مسلمان آ کر اس کنویں سے پانی لیتے تھے اور ایک دن وہ یہودی کا تھا، تو بعد میں اسے پورا خرید لیا گیا۔ تو اس کنویں کے پانی سے آپ اندازہ لگائیے کہ بالکل مدینہ میں پانی نہیں ہوتا تھا، لوگ دور دراز سے پانی لاتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ کتنے دور سے گھڑا بھر بھر کر لاتے تھے پانی کا۔ امام مالک نے اگر فتویٰ دیا ہے کہ اگر سمجھے 10 لیٹر کے پانی میں فلاں فلاں نجاست گر جائے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ وہ پانی گندا نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، پاک رہے گا۔ اور امام ابو حنیفہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر 10 لیٹر کے پانی میں کچھ نجاست گر جاتی ہے تو وہ ناپاک ہو گیا، اس کو پھینک دیں۔ تو یہ جو فتویٰ ہے مختلف، کہ ٹھیک ہے دونوں کی پانی کی کوانٹیٹی ایک ہی ہے، لیکن ایک کہتا ہے کہ اس میں نجاست گرتی ہے تو پاک ہوگا اور ایک کہتا ہے کہ ناپاک ہوگا، تو کیوں؟ تو اس کی حکمت پر بھی آپ غور کریے، کبھی آپ سوچیں، تھوڑا سا اپنا دماغ لڑائیں۔ امام مالک نے اگر فتویٰ دیا کہ اتنے 10 لیٹر پانی میں نجاست گرتی ہے تو وہ پانی پاک ہی رہے گا، تو ان کے سامنے مدینہ کے پانی کی صورتحال تھی، جہاں پر صرف ایک کنواں تھا، یہ آگے چل کے 2-3 کنویں ہوں گے مدینہ کی پوری بستی میں، اور انتہائی پانی کی قلت تھی وہاں پر۔ ایک گھڑا پانی ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا پانی کا، سمجھیں اتنی قلت تھی پانی کی مدینہ میں۔ اور اگر امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا کہ 10 لیٹر پانی میں نجاست گرتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اس کو پھینک دیں، تو امام ابو حنیفہ کے سامنے دریائے دجلہ بہہ رہا تھا، دریائے نیل وہاں پر تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ سارے دریا جو وہیں پر ہیں، عراق اور ایران کے آس پاس ہی ہیں، تو ان کے سامنے کئی قسم کے دریا بہہ رہے تھے، پانی کی فراوانی ہی فراوانی تھی۔ مدینہ میں ایک گھڑا پانی بہت بڑا، بہت قیمتی سرمایہ تھا، کیونکہ وہاں پر صرف 2-3 کنویں تھے، اور یہاں پر کوفہ، بصرہ یا عراق میں یہاں پر دریا پر دریا بہہ رہے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے سامنے رکھ کے فتویٰ دی۔ تو دیکھیں یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، یہ فقہ ہے، یہ خوبصورتی ہے دین کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس میں، فتاووں میں اختلاف نہیں ہو، تو کیسے نہیں ہو سکتا فتاووں میں اختلاف؟ یہ تو ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک کوئی کلاس کا تصور کریں، ایک کلاس روم ہے، کلاس روم میں 20 لڑکیاں ہیں سمجھے، 20 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں۔ اب اسکول والی اعلان کرتے ہیں کہ ہم یونیفارم کا کپڑا اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اور یونیفارم ہماری طرف سے تقسیم کیا جائے گا، شلوار سوٹ یونیفارم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر اسٹوڈنٹ کو 5 میٹر کپڑا دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا ان کا یہ ڈسٹریبیوشن صحیح ہے یا غلط ہے، اگر وہ ہر ایک کو 5 میٹر کپڑا دیتے ہیں؟ جی بتائیے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح نہیں ہے نا، کیوں؟ کیونکہ کلاس میں کوئی بہت لمبی لڑکی ہے، کسی کی ہائٹ بہت کم ہے، کسی کی صحت بہت زیادہ ہے، کسی کی صحت بہت ہی کم ہے، کوئی بہت ہی نازک دبلی پتلی سی ہے، تو ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ اسکول والوں کی عقل مندی کب شمار ہوگی، سمجھداری کب شمار ہوگی کہ وہ ہر لڑکی کو اس کا ناپ دے کر کپڑا دیں کہ کس کو کتنا کپڑا لگتا ہے، کتنے میٹر؟ ہو سکتا ہے ایک لڑکی کو 6 میٹر کپڑا لگے اور ایک کو 4 ہی میٹر لگے۔ تو یہ جو فقہ ہے وہ یہی یونیفارم کی طرح ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک جیسا کپڑا نہیں دے سکتے، ہر ایک کی جسامت، ہر ایک کی ہائٹ قامت الگ اور مختلف ہے۔ تو یہی چیز ہے جو فقہ میں ہمیں ملتی ہے اور فتاووں میں ہمیں ملتی ہے، اور لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اس سے اچھا ہم دین ہی نہیں پڑھتے، ہم دین کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ دین میں تو اتنے اختلافات ہیں۔ تو دین میں اختلاف نہیں ہے، یہ صرف چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں حالات کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اب دوسری جو اہم بات ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ، کہ ہمارے یہاں پر وضو کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے۔ ہمارے یہاں پر وضو کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت ہی اہتمام سے رکھا ہوا پانی، جس میں کسی کا ہاتھ نہ گیا ہو، جس کو آپ نے مشین سے ہی پانی کو کوئی ٹینک میں فل کیا ہو، اور وہ پانی باقاعدہ نل سے ٹیپ سے ہی آپ کے پاس آئے، بس وہی پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پانی میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہے تو بس آپ اس کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں، وہ پانی گندا ہے، اس سے وضو مت کرو، یہ چیز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس برتن میں اللہ کے رسول ہاتھ ڈال رہے تھے، جس برتن میں بلی نے منہ ڈالی، اسی پانی سے خود اللہ کے رسول نے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے وضو کیا۔ تو اگر پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا چھوٹے موٹے کچھ چھینٹے اڑ جاتے ہیں، کپڑے دھوتے دھوتے آپ کے کپڑوں کے چھینٹے اڑ گئے، اچھے دھلے ہوئے کپڑوں کے چھینٹے اڑ گئے تھوڑے سے پانی میں، تو کیونکہ کپڑوں پر کوئی نجاست نہیں تھی، باقاعدہ نجاست اگر لگی ہو اور وہ نجاست اگر گر جائے پانی میں، اس صورت میں پانی گندا ہوگا، ادروائز نہیں۔ جس پانی میں ہاتھ ڈالا یا کھلا پانی تھا، اس سے وضو ہوگا ہی نہیں، ہمارے یہاں پر یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسا پانی پاک ہے اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے اگر اس میں آپ نے ہاتھ بھی ڈالا ہے، ہاں بشرط یہ کہ آپ کے ہاتھ کو گندگی نہ لگی ہو۔ اسی طرح سے رنگ کے بارے میں بھی، ذرا سا بھی پانی گدلا ہو جائے یا کوئی اور چیز کا رنگ اس میں پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پانی سے بھی وضو نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے، ابھی ہم نے پیچھے ہی کیا پڑھا کہ پانی اگر رنگ بھی بدل دے اور ذائقہ بھی بدل دے، اس صورت میں بھی وہ پاک ہی رہتا ہے اگر وہ نجاست اس میں نہ پڑی ہو۔ تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ راجستھان کا جو علاقہ ہے ہمارے یہاں پر ہندوستان میں، سب سے زیادہ وہاں پر پانی کی قلت ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر سوکھا پڑنے کی وجہ سے ہر سال کئی لاکھوں کی تعداد میں جانور مر جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور لوگوں کو خود انسانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو وہ جانوروں کو کہاں سے پلائیں گے۔ تو ہزارہا کی تعداد میں لوگوں نے اپنے جانور کھلے چھوڑ دیے، جو ہزاروں کے مالک کے تھے جانور، یعنی اتنی قیمتی جانور تھے، کیونکہ وہ پیاس سے ویسے ہی مر رہے تھے، تو چھوڑ دیا گیا ان کو کہ جا کر کہیں ہو سکتا ہے چر چگ لیں تو زندہ بچ جائیں۔ ایسے ہوتا ہے وہاں پر کہ ایک آدمی نہاتا ہے کئی دنوں میں، اور وہ کھاٹ پر نہاتا ہے، چارپائی جسے کہتے ہیں، اور وہ چارپائی پر نہا کر نیچے ٹب رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے نہانے کا جو پانی نیچے گرتا ہے وہ جانوروں کو پلایا جاتا ہے پانی۔ اتنی پانی کی قلت ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر دس دس دن میں نل آتا ہے۔ تو تصور کریں ذرا کہ جن کے پاس روز نل آتا ہے، جو بس جاتے ہیں کچن میں اور کھڑا ہو گیا اور پانی کا ٹیپ کھول دیا اور بس پانی حاضر، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور انعام ہے ان کے اوپر کہ ان کو پانی کی کوئی قلت، کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک صحابی نے، ان کو پوری رات کی مزدوری پر چند کھجوریں ملی تھی۔ تو کیا مزدوری تھی وہ، انہوں نے کیا کام کیا تھا کہ ایک یہودی کے کھیت میں پانی دینا تھا، اور وہ پانی دینے کا کام کتنا مشکل تھا کہ کنویں سے ڈول نکالنا اور کھیت میں لے جا کے ڈالنا، اتنی کمی اور قلت تھی پانی کی مدینہ میں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 30 ڈول پانی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک کھیت کو سیراب کرنے کے لیے دیتے تھے یہودی کے، تو اس کے بدلے میں وہ 5 کھجوریں دیتا تھا ان کو، صرف 5 کھجوریں، اس میں سے وہ اللہ کے رسول کے گھر لاتے اور پورے گھر کے افراد اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری سنبھال لی تھی اللہ کے رسول کے گھر کی، کہ آپ دعوت دین کی سرگرمی میں مشغول ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول آپ یہ کام کریے، کھانے پینے کی ذمہ داری میں سنبھال لیتا ہوں۔ تو وہ روزانہ محنت کر کے اتنے ڈول پانی بھر کے اس یہودی کے کھیت کو سیراب کرتے تھے، تب بدلے میں ان کو اتنی کھجوریں ملتی تھیں۔ اب تصور کرے ذرا کیسی ان لوگوں نے زندگی گزاری، کیسے ان لوگوں کے ساتھ حالات واقعات پیش آئے، تبھی تو ان کو دین کی قدر تھی نا۔ ہم کو تو کیا کھونا پڑا، کچھ بھی نہیں، کوئی قربانی ہم نہیں دے رہے ہیں، ہم کو تو ہر قسم کی فیسلٹیز حاصل ہیں، یقین جانے کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ ہم کو، اور اللہ محفوظ رکھے مصیبتوں سے، آزمائشوں سے۔ لیکن پھر ہم نے کتنا کچھ نہیں کرنا چاہیے دینے کے لیے، ہمیں ہے کوئی تکلیف، ہمیں پانی بھرنے جانا پڑتا، آپ بتائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے ڈول بھرتے تھے اور پانی دیتے تھے یہودی کے باغ کو، اس کے باوجود بھی بہت بڑے فقیہ کہلائے وہ، دین کی بہت ہی ان کو سمجھ فہم تھا، ان کو تبلیغ کا کام بھی کرتے رہے، کئی کام انہوں نے انجام دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج ہمارے پاس کیا کام ہے دیکھا جائے تو، کتنی سہولیات ہمیں ملی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب چیزیں سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ جو اگر کچھ فتوے ہیں، اگر آپ کبھی آپ کے فتووں کی کتابوں کو پڑھنا ہوا تو آپ کو لگے گا کہ کیونکہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ دین کی معلومات ہی نہ حاصل کی جائے، کیونکہ دین میں تو بہت اختلاف ہے۔ تو دین میں اختلاف نہیں ہے، وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان فتووں میں اختلاف ہے، اور وہ فتووں میں اختلاف بھی کس لیے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے علاقے کے جو مسائل تھے اس کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا ہے تو اس میں اختلاف والی بات کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھے امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی جو سمجھانا چاہ رہی تھی آپ کو۔ حالات کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی دیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں دیا جاتا، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ لچک ہے اصل میں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی قسم کے قانون نازل کر دیتا، جیسے کہ بنی اسرائیل میں تھے، کہ ان کے یہاں پر یہ تھا کہ کپڑے کو اگر خون لگ جائے یا نجاست لگ جائے تو وہ کپڑے ہی کاٹ کر پھینک دو، اس کو دھونے کرنے کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا تو پھر ہمیں پتہ چلتا۔ تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں، الحمدللہ بہت آسانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے دین کی صحیح معرفت، صحیح معلومات، صحیح فہم اور ادراک ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سوال، وہ پانی جس میں چھینٹے اڑے ہوں کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، اگر وہ نجاست والے چھینٹے نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے آپ اس سے وضو کر لیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نارمل جو مطلب اگر آپ نے کپڑے دھوئے ہوئے اور دھلے ہوئے کپڑوں کا پانی اگر اس میں گر گیا ہو، تو دھلے ہوئے کپڑے تو پاک تھے، اب اس کے جو پانی نیچے جو گر رہا تھا، جو چھینٹے اس کے نیچے، جب آپ کپڑے سوکھنے ڈالتے ہیں تو پانی نتھر کر نیچے گرتا ہے، تو وہ نتھرا ہوا پانی وہ پاک تھا کیونکہ وہ دھلے ہوئے کپڑوں کا پانی تھا، کوئی بات نہیں، وہ ناپاک نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اگر اس پانی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، آپ کے ہاتھ نجاست میں نہیں بھرے ہوئے تھے، تو اس صورت میں بھی وہ پانی پاک ہے، تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی، اسی قسم کا سوال ہے کہ پانی کا رنگ بدل جائے تو کیا وہ صاف رہتا ہے؟ جی ہاں، اگر اس میں نجاست نہ گری ہو اور کوئی رنگ اگر اس میں گر جائے تو پانی صاف ہی رہتا ہے، آپ اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا لیسن رہے گا رفع حاجت کے مسائل۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی سوالات کرنے ہوں تو آپ لکھ کر اپنے ٹیچر کے پاس دے دیجیے، انشاءاللہ کوئی صحیح اوتھینٹک علماء کرام سے ہی ہم معلوم کر کے آپ کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔